السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، گیارہویں پارے میں مجموعی طور پر 16 رکوع ہیں. سورہ توبہ کے آخری 5 رکوع یعنی رکوع 12 سے لے کے اور رکوع 16 تک، اور اس کے بعد سورہ یونس کے 11 رکوع، سورہ یونس مکمل، اور اس سورہ مبارکہ میں کل 11 رکوع ہیں جو پورے کے پورے گیارہویں پارے میں شامل ہیں. سورہ توبہ کے 12ویں رکوع میں اہم بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ اللہ کی راہ میں نہ نکلنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. سورہ توبہ میں اس حصے میں غزوہ تبوک کے حالات پر گفتگو ہو رہی ہے، اور اس رکوع میں ان گروہوں کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے. ان میں ایک گروہ تو ان منافقین کا تھا کہ جنہوں نے آ کر اللہ کے رسول کے سامنے جھوٹے عذر تراشے، جھوٹے بہانے کیے، فرمایا کہ یہ اپنی اس حرکت سے کفر کر چکے ہیں، اور ان کے لیے کفر کی اور جھوٹے بہانوں کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، جھوٹے بہانوں کی وجہ سے بدترین عذاب ہے. البتہ ایسے لوگ جو معذور تھے، بیمار تھے، یا ان کے پاس وہ اسباب نہ تھے کہ جن کے ذریعے سے وہ غزوہ میں شرکت کر سکتے، ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے حالات اور ہر ایک کی نیت سے واقف ہے. اصل الزام ان لوگوں پر ہے جو باوجود اسباب ہونے کے، صحت ہونے کے، کوئی عذر نہ ہونے کے، وہ اس غزوے میں شرکت سے محروم رہے اور انہوں نے اس کے لیے جھوٹے بہانے کیے. منافقین میں ایک گروہ زیادہ بدتر تھا. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوے پر جانے سے پہلے آ کر جھوٹا بہانا بھی نہیں کیا. انہیں یہ ایک بری توقع تھی کہ وقت کی سپر پاور سے لڑنے جا رہے ہیں، بچ کے واپس آئیں گے نہیں، تو ہم نے کیا ان سے کوئی بہانہ کرے، ان کے سامنے عذر پیش کرے، ہماری تو جان چھوٹ گئی. لیکن جب الحمدللہ ثم الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان سرخرو ہو کر اس غزوے سے واپس آئے، اب آئے اور آ کر جھوٹے بہانے کرنے شروع کیے، اس رکوع میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ پھٹکار ہے. ان کے لیے جہنم کی وعید ہے، اور کہا کہ یہ مسلمانوں کو، صحابہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے قسمیں کھا رہے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو خوش کیا جائے، ان کو راضی کیا جائے. مزید فرمایا کہ اے مسلمانوں، اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ تعالیٰ ان فاسقوں سے راضی نہیں ہوگا. مزید فرمایا کہ ان کا جرم یہ ہے کہ یہ خاص طور پر وہ بدو جو مدینے کے اطراف میں رہتے ہیں، وہ مدینہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر دین کی بنیادی باتیں نہیں سیکھتے. اگر دین کی بنیادی باتیں کچھ سیکھ لیتے تو ان کے دلوں میں بھی ایمان کا نور پیدا ہوتا, اور وہ منافقت اور بزدلی اور اللہ کی راہ میں نکلنے کی محرومی سے محفوظ ہو جاتے. مزید فرمایا کہ کچھ بدو ایسے بھی ہیں کہ وہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو ایک سامان سمجھتے ہیں, بوجھ سمجھتے ہیں, اور مسلمانوں کے بارے میں ہر وقت انتظار میں رہتے ہیں کہ ان پر کوئی آفت آ جائے. حالانکہ اصل آفت ان بدبختوں پر آئے گی, اللہ مسلمانوں کو سرخرو کرے گا. لیکن رکوع کے آخر میں بعض ایسے لوگوں کا ذکر کیا کہ وہ بھی بدوؤں میں شامل ہیں لیکن سچے مومن ہیں, جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کی قربت کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قربت ان کو ضرور حاصل ہوگی, اللہ کے رسول کی دعائیں بھی ان کو ملیں گی, اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے داخل فرمائے گا. اس کے بعد رکوع 13 میں دین کی خدمت کے لیے سبقت کرنے والوں کی تحسین ہے. فرمایا کہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ لوگ کہ جنہوں نے مہاجرین اور انصار میں سے دین کو قبول کرنے میں اور دین کے لیے قربانیاں دینے میں پہل کی, سبقت کی, اور اس کے بعد وہ خوش نصیب کہ جنہوں نے بڑے عمدہ طریقے سے ان سبقت کرنے والوں کی پیروی کی, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ ان سے ہمیشہ ہمیش کی جنت کی نعمتوں کا وعدہ کرتا ہے. مزید فرمایا کہ اس کے بالکل برعکس مدینے میں بھی اور مدینے کے اطراف میں بھی کچھ ایسے بدو ہیں کہ جو نفاق پر اڑ گئے ہیں, اور قرآن مجید کی واضح آیتیں بھی انہیں ہلا نہیں رہی, ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا. فرمایا کہ ان سخت دل لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے, موت کے وقت بھی عذاب ہوگا, اور آخرت میں بھی شدید عذاب سے دوچار ہوگا. البتہ ایک گروہ بیچ بیچ میں ہے, اس نے کچھ نیکیاں بھی کی ہیں اور کچھ ان کی کمیاں کوتاہیاں خطائیں بھی ہیں, اور وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں. فرمایا کہ نبی ان سے کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا, اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو, اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرو, اور آئندہ کے لیے احتیاط کرو. غزوہ تبوک میں شرکت سے کوتاہی ہو گئی لیکن تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے, کوئی بات نہیں, اللہ معاف کر دے گا. آئندہ اللہ بھی, اللہ کے رسول بھی, مخلص اہل ایمان بھی تمہارے طرز عمل کو اب دیکھیں گے. ایک گروہ تین ایسے صحابہ کا تھا, حضرت کعب بن مالک, حضرت ہلال بن امیہ, حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, کہ یہ بھی غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے لیکن انہوں نے آ کر کوئی جھوٹا بہانہ نہیں کیا, صاف صاف اللہ کے رسول سے کہا کہ ہماری کوتاہی ہے. ان کے معاملے کو کچھ وقت کے لیے مؤخر کر دیا گیا کہ ابھی ان کا فیصلہ بعد میں ہوگا کہ ان کو اللہ معاف کرے گا یا اللہ انہیں سزا دے گا. البتہ پابندی لگا دی گئی کہ ان کے ساتھ کوئی بھی مسلمان اپنا تعلق قائم نہیں رکھے, جیسے جدید اسلام میں کہتے ہیں بائیکاٹ, کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا, ان سے فی الحال تعلقات منقطع کر دیے جائیں. اس کے بعد اسی رکوع میں ایک نام نہاد مسجد ذرار کا ذکر ہے, وہ منافقین نے بنائی تھی ایک ایسے شخص کی خواہش پر جو عیسائی راہب تھا ابو عامر, مسلمانوں کا اللہ کے رسول کا شدید دشمن, اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے مدینے میں اس کی خاصی پذیرائی تھی اور اس کا ایک تقدس کا جھوٹا بھرم موجود تھا, قائم تھا. اللہ کے رسول آئے تو اس کی ساری کی ساری چوگاٹ ختم ہو گئی. اب وہ اللہ کے رسول سے صحابہ مسلمانوں سے انتقام لینے کے منصوبے بناتا رہتا. اس نے منافقین سے کہا کہ تم ایک مسجد کسی شکل بناؤ اور پھر میں اس مسجد میں آؤں گا, اور مسجد میں ہمیں کوئی دیکھے گا بھی نہیں, لوگ سمجھیں گے عبادت کے لیے جمع ہے, اور وہاں بیٹھ کر ہم مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنائیں گے. منافقین نے وہ نام نہاد مسجد بنائی, اللہ کے رسول کو دعوت دی کہ آپ یہاں پر آ کر نماز پڑھ لیں تاکہ مسجد کا افتتاح ہو جائے. اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا کہ یہ مسجد کوئی خیر کے لیے نہیں بنی بلکہ یہ شر کے لیے بنی ہے, اور ایک اسلام کے دشمن کے لیے مورچے کے طور پر بنی ہے, آپ اس مسجد میں کبھی بھی نہ جائیں. ہاں, اس مسجد کے بالکل قریب ایک مسجد ہے, مسجد قبا, اسلام کی پہلی مسجد جو آپ ہی نے بنائی ہے آپ وہاں نماز پڑھیں. اس مسجد کی مزید تعریفیں کی گئی کہ اس کے نمازی طہارت کا خاص اہتمام کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. صحابہ کو بڑی فکر ہوئی کہ آخر ان کی طہارت میں ایسا کیا خاص اہتمام ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا. تو پھر صحابہ باقاعدہ گئے قبا اور جا کر پوچھا. انہوں نے کہا کہ ہم زیادہ احتیاط کرتے ہیں, ہم پہلے ڈھیلے کے ذریعے سے اپنے پیشاب کے قطروں وغیرہ کو خشک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم پانی بھی استعمال کرتے ہیں. لہذا اس کے بعد صحابہ نے بھی اکثر نے یہ عمل شروع کر دیا. اسی رکوع میں اللہ نے مزید فرمایا کہ ایک تو مسجد کی تعمیر کی بات ہو رہی تھی, ایک پورے کردار کی تعمیر کی بات بھی. ایک شخص نے اپنا کردار تعمیر کیا ہے تقویٰ پر, اللہ تعالیٰ کی بندگی پر, وہ کردار ہی واقعتاً اللہ کو پسند ہے اور اسی کا نتیجہ اچھا نکلے گا. اور جس بد نصیب کا کردار بزدلی پر ہے, منافقت پر ہے, جھوٹ پر ہے, گویا وہ ایسی تعمیر کر رہا ہے کہ جو کسی کھائی کے کنارے پر ہے اور کسی وقت بھی کھائی بھی گرے گی اس کی عمارت بھی گر جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں بزدلی سے, منافقت سے, اس قسم کے گھٹیا کردار سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اس کے بعد چوتھویں رکوع میں اللہ کے ساتھ ایک عہد اور اس کے تقاضوں کا ذکر ہے. فرمایا کہ اللہ نے اہل ایمان سے ان کے مال اور ان کی جانیں جنت کے بدلے میں خرید لیے. گویا کلمہ پڑھ کر ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ اب یہ ہمارا مال, ہماری جان آپ کے حوالے, یہ جان اور یہ مال اب آپ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوگا اور اللہ تعالیٰ بدلے میں ہمیں جنت عطا فرمائے گا. فرمایا کہ یہ اہل ایمان وہ ہیں وہ جو اس عہد کو نبھاتے ہیں. فرمایا وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں, جانے دیتے بھی ہیں اور کافروں کی جانے لیتے بھی ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. لہذا اس عہد کو نبھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کی تحریک کو اس طرح منظم, فعال اور تیز تر کریں کہ ہماری قوت اتنی زیادہ ہو جائے کہ باطل کو چیلنج کر سکے اور پھر باطل کے ساتھ ایک مقابلہ ہو اور تاکہ فیقتلون ویقتلون کی شان پیدا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں فعال طریقے پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ یہ بہت اعلیٰ سودا ہے جو اہل ایمان نے اللہ کے ساتھ کیا ہے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به, تم نے جو اللہ کے ساتھ یہ کلمہ پڑھ کے عہد کیا ہے اس عہد پر خوشیاں مناؤ. اس سے بڑا سودا ہو نہیں سکتا کہ تم اس عادی زندگی میں کچھ قربانیاں دو اور تمہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت عطا فرما دے. پھر اللہ نے ان اہل ایمان کے اوصاف اس رکوع میں بیان فرمائے کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں, کثرت سے رکوع کرنے والے ہیں, سجدے کرنے والے ہیں, لذات دنیاوی سے کنارہ کشی کر کے زیادہ محنت دین اور آخرت کے لیے کرنے والے ہیں, کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنے والے ہیں, نیکیوں کا حکم دیتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حدود کے محافظ ہیں. اسی رکوع میں ان صحابہ اکرام کی جو مہاجر بھی تھے اور انصاری بھی تھے بڑی تحسین کی گئی کہ جنہوں نے غزوہ تبوک کی مشکل گھڑی میں اللہ کے رسول کا ساتھ دیا. مزید فرمایا کہ وہ تین ساتھی کہ جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا, انہوں نے واقعتاً دین کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کر دیا. 50 دن تک بائیکاٹ ہوا لیکن یہ ہے کہ ان کی ایمانی کیفیات میں جو کمی نہیں آئی, باقاعدہ نمازیں پڑھتے رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے رہے. ان میں سے ایک صحابی کو پیشکش بھی آئی والی غفان عیسائی بادشاہ کی طرف سے کہ ہمارے پاس آ جاؤ, ہم تمہاری عزت کریں گے, لیکن انہوں نے اس پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا کہ جو بھی ہمارے ساتھ سلوک ہو ہم نے اسی در سے چمٹے رہنا ہے, اللہ کے رسول کے دامن سے وابستہ رہنا ہے اور اسلام کے ساتھ چمٹے رہنا ہے. اللہ نے پھر اس رکوع میں ان تین صحابہ کی توبہ کی قبولیت کا بھی اعلان فرمایا اور اس کے بعد ان کے لیے بھی ایک بخشش اور رحمت کی نوید سنائی. اس کے بعد 15ویں رکوع میں اللہ نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے لیے اچھے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ، ساتھ دین کے ساتھ چمٹ جاؤ. یہ قرآن مجید میں حکم ہے کہ ہمیں دینی جماعت کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے. اچھا ماحول ہی انسان کو بناتا ہے اور برا ماحول انسان کو بگاڑ دیتا ہے. مزید اس رکو میں فرمایا گیا کہ اہل مدینہ اور اطراف کے لوگوں کے لیے ہرگز جائز نہ تھا کہ وہ تو گھر پر بیٹھے رہے اور اللہ کے رسول غزوہ تبوک میں نکل کر راستے کی تکلیفیں برداشت کرے، اور ہرگز مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی جانوں کو اللہ کے رسول کی جان پر ترجیح دے. وہ اللہ کی راہ میں جو بھی محنت کرتے ہیں، ہر محنت کو لکھا جا رہا ہے، اور ہر قدم پر جو اللہ کی راہ میں وہ اٹھاتے ہیں، ہر تکلیف پر جو اللہ کی راہ میں برداشت کرتے ہیں، ہر صدقے پر جو اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں، انہیں بہترین اجر دیا جائے گا. مزید فرمایا کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو خود کو علم دین سیکھنے کے لیے فارغ کرے اور پھر دوسروں کو بھی دین کا علم سکھا سکے. ایک تو ہوتا ہے ہر انسان کے لیے کچھ دین کا علم سیکھنا ضروری ہے. میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے ضروری ہے کہ طہارت کے مسائل سیکھیں، نماز کے مسائل سیکھیں، نکاح طلاق کے حوالے سے مسائل سیکھیں، ہم سارے کا مسئلہ ہے. لیکن کچھ ایسے عالم تیار ہونے چاہیے جو تمام علوم کے ماہر ہوں، تاکہ ان کے پاس جا کے لوگ اپنے اپنے مسائل کے حوالے سے رہنمائی لے سکیں. اس کے بعد سورہ توبہ کے 16 اور آخری رکوع میں فرمایا کہ عادلانہ نظام اطراف کے علاقوں میں بھی قائم کرو. تم نے جزیرہ نما عرب میں تو دین غالب کر لیا ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عادلانہ نظام اب آگے بھی بڑھنا چاہیے. تو حکم دیا کہ قاتل الذین یلونکم من الکفار، جو بھی کفار اور ان کے راستے اسلامی ریاست کے ساتھ ملک ہیں ان کے ساتھ بھی لڑو، اور وہاں پر بھی اب اس اللہ کے دین کو، اس انقلاب کو ایکسپورٹ کرو، وہاں پر بھی اللہ کا دین نافذ کرو. اس رکوع میں فرمایا کہ بعض ایسے منافق ہیں کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو تندن کہتے ہیں کہ کس کے ایمان میں اس سورت نے اضافہ کیا ہے. سورت انفال میں آیا تھا کہ اذا قلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب قرآن پاک کی آیتیں مومنوں میں پڑھی جاتی ہیں تو یہ آیتیں ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں. تو منافق تندن کہتے ہیں کہ ایک سورت نازل ہوئی ہے، بتاؤ کس کے ایمان میں اضافہ ہوا. جواب دیا گیا کہ جو واقع سچے مومن ہیں، نازل ہونے والی سورت نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا ہے، اور جو جن کے دلوں میں منافقت ہے اس سورت سے ان کی جلن میں، ان کی ضد میں، ان کی خباثت میں اور اضافہ ہوا ہے. اس کے بعد رکوع کے آخر میں فرمایا کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو ان پر بہت بھاری ہوتی ہے، وہ تمہارے بارے میں ہر خیر کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن اگر تم نے ان کی دعوت پر لبیک نہ کہا، تم نے ان کی اطاعت نہ کی، تو جان لو کہ پھر ان کا بھروسہ تم پر نہیں، اس اللہ پر ہے جو بہت بڑے عرش کا مالک ہے. اس کے بعد سورہ یونس مکی سورت ہے، اور اس سورت کا موضوع ہے کافروں پر اتمام حجت. اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مظاہر قدرت پر غور کر کے ایمان حاصل کرنے کی دعوت دی. فرمایا ذرا دیکھو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی بے شمار قدرتیں کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں. اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان بنائے، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، رات اور دن کا کتنا خوبصورت نظام بنایا، اور پھر اللہ ہی پورے کائنات کے معاملات کی پلاننگ کر رہا ہے، تدبیر کر رہا ہے. یہ پوری کائنات اللہ ہی کی پلاننگ کے تحت چل رہی ہے. فرمایا کہ ان سب کو دیکھ کر، ان سب مظاہر قدرت پہ غور کر کے تم اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہو، اور جو لوگ یہ معرفت حاصل کر لیں گے ان کو خوشخبری دی گئی کہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے، جنت کی دائمی نعمتیں. اس کے برعکس جو لوگ دنیا کی رونقوں میں کھو گئے اور اللہ اور اس کے احکامات سے غافل ہو گئے، وہی بد نصیب ہے جو جہنم میں جائیں گے. دوسرے رکوع میں مضمون آیا کہ کیا من گھڑت معبود شفاعت کریں گے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید مشرکین مکہ کو سناتے، وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن بہت سخت ہے، اس میں بڑی شدت سے ہمارے معبودوں کی نفی ہے. ایتے بے قرآن غیر حاضہ اور بدل، آپ اس قرآن کے سبب کوئی اور قرآن لے آئیں یا اس قرآن میں کچھ ترمیم کر دیں تاکہ یہ ہمارے لیے قابل قبول ہو جائے. جواب دیا گیا اللہ کے رسول سے کہا گیا ان سے کہیے میرا اپنا کلام نہیں ہے کہ میں اس میں ترمیم کر دوں یا اس کو بدل کے لے رہا ہوں, یہ اللہ کا کلام ہے اور اسی کے حکم سے میں تمہیں سنا رہا ہوں, اور تم بجائے اس کے کہ حق کو قبول کرو تم الٹا یہ دعوے کر رہے ہو کہ ہم جو شرک کر رہے ہیں اور یہ جو ہمارے خود ساختہ معبود ہیں یہ معبود ہمیں اللہ کے ہاں بچا لیں گے. ہاؤ شفا عند اللہ, یہ اللہ کیا ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے. فرمایا کہ یہ تمہارے معبود تمہارے خود ساختہ معبود ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں, لہذا تمہارے سارے شفاعت کے نظریات یہ باطل ہیں. حقیقی معبود صرف اور صرف اللہ ہے اور اللہ کیا سفارش وہی کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ خود اس کی اجازت برہمت فرمائے گا. اس کے بعد تیسرے رکوع میں فرشتوں اور یا اور اولیاء اللہ کا مشرکین سے اعلان بیزاری کا ذکر ہے. اس رکوع میں فرمایا کہ انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ جب انسان پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے تو اس وقت انسان اتراتا ہے, اللہ کو بھول جاتا ہے, عیش میں اسے یاد خدا نہیں رہتی, جب تکلیف آتی ہے تو پھر اللہ کو بہت پکارتا ہے. مثال دی گئی کہ جب یہ کشتیوں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور کشتیاں بڑے پرسکون انداز سے چل رہی ہوتی ہیں, ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں, تو یہ لوگ کشتیوں میں عیاشیاں کرتے ہیں, شرابیں پیتے ہیں اور رقص و سرور کی محفلیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن جب طوفان آتا ہے کشتی ڈولتی ہے, اب اللہ یاد آتا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے میں اس مصیبت سے بچا لیا تو ہم تیرے شکر گزار ہو جائیں. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں اس مصیبت سے بچا لیا جاتا ہے تو خشکی پر آ کر دوبارہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. فرمایا کہ یہ نافرمانیاں تم پر ہی پڑیں گی اور ان قریب تمہیں اس نافرمانی کی سزا ملے گی. فرمایا کہ روز قیامت جو نیک لوگ ہوں گے ان کے چہرے روشن ہوں گے, وہ جنت کی ابدی نعمتوں کے مزے لے رہے ہوں گے, اور جو نافرمان ہیں ان کے چہرے سیاہ ہوں گے, جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے. پھر جن فرشتوں کو اور جن اولیاء اللہ کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کرایا تھا وہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے صاف اعلان برات کریں گے کہ اللہ ہم ان کی عبادت سے ان کی دعاؤں سے ان کی نظر و نیاز سے غافل تھے, اور اس وقت مشرکین کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے مشرکانہ تصورات یہ کس قدر باطل اور من گھڑت ہے. چوتھے رکوع میں حق کے اعتراف پر مجبور کرنے والے چھ سوالات کا ذکر ہے. اللہ نے مشرکین مکہ سے چھ سوالات پوچھے, یہ بتاؤ ان کا جواب کیا ہے. نمبر ایک, کون ہے جو انہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے, بتاؤ. نمبر دو, کون ان کی بصارت و سماعت کا اختیار رکھتا ہے, اگر بصارت و سماعت چھن جائے کوئی ہے جو واپس لا سکے. کون ہے جو مردہ کو زندگی اور زندہ کو موت دیتا ہے. کون ہے جو اتنی بڑی کائنات کو چلانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. کون ہے جس نے پہلی مرتبہ کسی شے کو پیدا کیا اور دوبارہ بھی پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور کون ہے جس نے سیدھا راستہ بتانے کے لیے کتابیں نازل کی ہیں. ان تمام سوالات کا جواب یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. کوئی مشرک بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ فلاں بزرگ کر رہے ہیں, وہ بھی حق کو ماننے پر مجبور تھے کہ یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے. پھر سوال کیا گیا کہ بتاؤ پھر کیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا کوئی جواز ہے. بلا شبہ ہر کیسے ٹھوس دلائل پیش کرنے والا کلام یہ اللہ کا کلام ہے, قرآن مجید ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو چیلنج دیا گیا کہ پھر اس کلام جیسی ایک صورت مقابلے کے طور پر پیش کرے, اور آج تک کوئی پیش نہیں کر سکا. پانچویں رکوع میں بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی کی مدت ایک گھڑیا اس سے بھی کم ہے. فرمایا کہ روز قیامت جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو یہ محسوس کریں گے کہ دنیا میں ہم جو وقت گزار کر آئے ہیں یہ بہت ہی مختصر تھا, ایک گھڑی یا اس سے بھی کم تھا. خسارے میں رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے اس مختصر زندگی کو غفلت میں گزار دیا، دنیا داری میں گزار دیا. اللہ نے تو رسول بھیجے، رسولوں نے آ کر لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت پہنچانے کا حق ادا کر دیا، لوگوں کو مہلت بھی دی گئی، لیکن جب مہلت ختم ہو گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نافرمانوں کو تباہ و برباد کر دیا. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، لوگوں نے خود اپنے ساتھ ظلم کیا. پھر فرمایا گیا کہ کیا آج جو لوگ زمین پر بس رہے ہیں اور غفلت کا شکار ہیں، کیا وہ بھی اللہ کی طرف سے کسی عذاب کے منتظر ہیں؟ کیا عذاب آنے پر توبہ کریں گے؟ لیکن جب عذاب آ جائے، آفت آ جائے یا موت آ جائے، اس وقت کی توبہ اللہ کے ہاں پھر قبول نہیں کی جاتی. رکو نمبر 6 میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے. فرمایا کہ لوگوں، تمہارے پاس وہ کتاب آ چکی ہے کہ جس کی 4 شانیں ہیں. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلوں کو نرم کرنے والی نصیحت آ گئی. قرآن کی پہلی شان یہ ہے کہ دلوں کی سختی کو یہ کتاب دور کر دیتی ہے. آدمی ہدایت کی نیت سے سنے تو اس کا دل، اس کا زنگ اتر جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے. نمبر 2، موعظۃ من ربکم و شفاء لما فی الصدور. دوسری شان یہ ہے کہ جو بھی انسان کے سینوں میں باطنی بیماریاں ہوتی ہیں، دنیا کی محبت، شہرت کی محبت، عہدوں کی خواہش، تکبر، حسد، بغض، کینہ، یہ قرآن مجید ان تمام بیماریوں کا علاج ہے. جتنا قرآن اندر اترتا جائے گا دنیا کی محبت بھی ختم ہوگی، اور اتنا ہی دنیا کی یہ باطنی بیماریاں، یہ بھی سب کے سب دنیا کی محبت کے مظاہر ہیں. چاہے پیسے کی محبت ہو، چاہے شہرت کی خواہش ہو، چاہے کسی خاص منصب کی خواہش ہو، یہ سب کے سب بیماریاں بھی ختم ہوں گی. تیسری شان یہ ہے فرمایا کہ وہ ہدن، یہ قرآن مجید اب ہدایت بنتا ہے انسان کے لیے. جب انسان کا مطلوب اللہ ہو، دنیا نہ ہو، آخرت کا وہ طلبگار ہو جائے، تو اب تو وہ خود سوچتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کروں. اب یہ قرآن اسے ہدایت دے گا کہ تم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. اور اس کے بعد فرمایا رحمت. چوتھی شان پھر یہ ہے کہ یہ قرآن مجید بندوں کے حق میں رحمت ہے. سب سے بڑی رحمت یہ ہدایت ہے. ہدایت ہے تو ہر رحمت رحمت ہے. ہدایت نہ ہو تو جن کو ہم نعمت سمجھتے ہیں وہ قیامت کے دن مصیبت بن جائے. دولت ایک نعمت ہے، کب؟ جبکہ اس کو حاصل کیا گیا ہو ہدایت کے ذریعے سے، جائز رستوں سے، اس کو خرچ کیا گیا ہو جائز مدات میں، تو یہ رحمت ہے، ورنہ زحمت بن جائے گی. تو یہ ہے قرآن مجید کی شاد شان ہے، دلوں کو نرم کرنے والی نصیحت، انسان کے تزکیہ نفس کے لیے باطنی بیماریوں کا علاج، انسان کے لیے گائیڈنس ہدایت، اور انسان کے لیے رحمت. اگلی آیت میں فرمایا، یہ تو مضمون آیت 57 میں ہے، آیت 58 میں ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس نعمت کے ملنے پر خوشیاں منائیں. کتنی بڑی نعمت اللہ نے قرآن کی صورت میں عطا کی ہے. اور جو لوگ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کی تعلیمات دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، اس کی تعلیمات کے نفاذ کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، ان کی کمائی وہ کہیں بہتر ہے اس مال و دولت سے جو دنیا دار جمع کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس حقیقت کا یقین عطا فرما دے. اس کے بعد 7 رکوع میں بیان کیا گیا کہ اللہ کے نزدیک محبوب عمل ہے تلاوت کلام پاک. بیان کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی بھی حال میں نہیں ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر کہا گیا کہ اے مسلمانوں، تم کوئی بھی کام نہیں کر رہے ہوتے مگر اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا. خاص طور پر ایک کام کا نام لے کر ذکر کیا گیا کہ جب تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا. اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ دنیا میں بہت سارے کام کر سکتا تھا لیکن یہ باقی ساری کاموں کو چھوڑ کر میری کتاب کو اس وقت اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے اس کی تلاوت کر رہا ہے، اس پہ غور کر رہا ہے، اس کو سمجھ رہا ہے. تو یہ ہے اللہ کی نگاہ میں بڑا محبوب عمل کے انسان اللہ کی کتاب کو پڑھ رہا ہو، اللہ کی کتاب کو سمجھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ ہمارا بھی یہ عمل جس کے درمیان جمع ہوئے ہیں قبول فرمائے۔ اس رکو میں مزید فرمایا کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کی دو خوبیاں ہیں، نمبر ایک وہ ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، اللہ کی نافرمانی کا رستہ چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ دونوں نعمت عطا فرمائے، صحیح ایمان اور تقوی۔ فرمایا کہ ان اولیاء اللہ کے لیے دنیا کی بھی بشارتیں ہیں، آخرت کی بھی بشارتیں ہیں، اور یہ راضی برضا رب کی کیفیات سے سرشار ہوتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ انہیں اللہ کے ہر فیصلے پر ایک اعتماد ہوتا ہے، نہ ماضی کے کسی حادثے پر غم کرتے ہیں اور نہ مستقبل کے کسی اندیشے کے حوالے سے خوف زدہ ہوتے ہیں، ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کر رہا ہے اسی میں خیر ہے، رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ رکن نمبر 8 میں فرمایا کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ انہوں نے بالکل اپنی دعوت کے آخری وقت میں لوگوں سے یہ کہا کہ لوگوں، اگر تمہیں میری یہ تبلیغ ناگوار گزرتی ہے تو اب تم جو کچھ میرے خلاف کر سکتے ہو کر لو، میرا بھروسہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگ رہا، میری پوری کی پوری تبلیغ بڑی بے غرضی کے ساتھ ہے۔ لیکن بدقسمت قوم نے ان کی اس دعوت کو جھٹلا دیا اور بالآخر ہلاکت سے دوچار ہوئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اور رسولوں کا ذکر کیا اور ان کی قوموں نے بھی ان کو جھٹلایا، ان پر بھی عذاب کا تذکرہ ہوا، اور آخر میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ وہ وعد نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس آئے اور انہوں نے بجائے ان کی بات ماننے کے ان کی پیش کردہ معجزات کو جادو قرار دیا، جادوگروں کو مقابلے پر بلایا گیا، جادوگر مقابلے میں شکست کھا گئے۔ اللہ نے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دیا، بلا شبہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ رکو نمبر 9 میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل کا اول قبلہ بھی خانہ کعبہ تھا۔ اس رکو میں بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے صرف چند نوجوان ایمان لائے، کیوں؟ ان کو ڈر تھا فرعون کے ظلم و ستم کا بھی، اور اپنے ان کے کچھ سردار تھے جو فرعون کے ایجنٹ بن کر ان پہ ظلم و ستم کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صبر اور اللہ پر توکل کی تلقین کی تو قوم نے کہا کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں ظالموں کے شر سے محفوظ فرما اور ہمیں ان کے لیے ذریعہ آزمائش نہ بنا۔ جب ظلم و ستم حد سے آگے بڑھ گیا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کچھ گھروں کو بنائیے قبلہ رخ۔ اب اس وقت قبلہ کون سا تھا؟ ابھی تو سلیمان علیہ السلام کا دور بہت بعد میں آئے گا، 300 سال بعد موسیٰ علیہ السلام کے، اور انہوں نے پھر سے مسجد اقصیٰ بنائی ہے، اور ان کے زمانے میں مسجد اقصیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے قبلہ کا درجہ دیا گیا، لہذا اس وقت قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا۔ تو فرمایا کہ کچھ گھروں کو قبلہ رخ بنائیے، نماز قائم کیجیے، اور نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو بہت ہی مال و دولت دیا ہے جس کی وجہ سے وہ تیرے بندوں کو تیرے رستے سے بھٹکا رہے ہیں، اے اللہ ان کے مال و اسباب کو تباہ کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے، اب یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں۔ ایک وقت آتا ہے جب کہ دکھ کے دل سے ایسی بدعائیں نکلتی ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، تمہاری یہ بدعا پوری کر دی گئی اور اب ان قریب ان بدبختوں پر عذاب آئے گا، اور پھر عذاب آیا۔ جب فرعون بالکل ڈوبنے لگا اس وقت اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے معبود یعنی اللہ پر۔ جواب دیا گیا کہ اب ایمان لانا قبول نہیں ہے، تم نے اس سے پہلے بہت نافرمانی اور ظلم کیے ہیں، اب تمہاری لاش کو ہم باقی رکھیں گے تاکہ وہ رہتی دنیا تک عبرت بن جائے، اور اس کی لاش محفوظ ہے اور ایک عبرت ہے آج تک ہر دیکھنے والے کے لیے۔ 10ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ کاش قوم یونس کی طرح دیگر قومیں بھی توبہ کر لیتی. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایک واحد قوم ہے کہ جب اس نے عذاب کے آثار دیکھے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے کفر اپنے شرک کی معافی مانگی اور میدان میں نکل آئے روتے ہوئے, اللہ سے گڑگڑا کر دعائیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں پھر ایک مدت تک اپنی رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کی مہلت عطا فرمائی. پھر دعوت دی گئی کہ دیکھو اس کائنات میں کیا کچھ ہے, قل انظروا ماذا فی السماوات والارض, کیا کچھ اللہ نے بنا رکھا ہے اس کائنات میں, اس میں غور و فکر کرو, تمہیں بھی قوم یونس کی طرح ایمان کی دولت حاصل ہو جائے گی. جو لوگ ایمان لائیں گے سرخرو ہوں گے, اور جو قوم ایمان سے محروم رہی تاریخ گواہ ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو گئی. اس کے بعد سورہ یونس کے آخری رکوع میں باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا کا اعلان ہے. فرمایا کہ مشرکین مکہ ان کے سردار مکی دور کے آخر میں دعوت دے رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ ایک معین عرصے تک ہمارے ساتھ ہمارے بتوں کی پوجا کیجیے, ہم پھر اتنے ہی عرصے آپ کے ساتھ آپ کے معبود واحد کی عبادت کریں گے. فرمایا کہ اے نبی انہیں صاف صاف کہہ دیجئے کہ میں ہرگز اللہ کے سوا کسی کی پوجا کسی کی بندگی اور کسی سے دعا نہیں کروں گا. تمہارے سامنے قرآن مجید نازل ہو چکا ہے, یہی حق ہے, اس کو جو قبول کرے گا اپنی آخرت سنوار لے گا, اور جو اس قرآن مجید کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا وہ اپنے لیے جہنم کی آگ بھڑکائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ آپ ان کی کسی قسم کی کوئی ڈیل اور سمجھوتے کی پیشکش کو قبول نہ کریں, آپ حق پر ڈٹے رہیں اور حق کی پیروی کرتے رہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب حق اور باطل کے درمیان فیصلہ فرما دے گا. بارہواں پارہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما من دابة فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین صدق اللہ العظیم. بارہویں پارے میں بھی 16 رکوع ہیں اور اس میں سورہ ہود مکمل ہے جس کے 10 رکوع ہیں, اور سورہ یوسف کے 12 میں سے 6 رکوع اس پارے میں شامل ہیں. سورہ ہود اس سورہ مبارکہ کا موضوع ہے مشرکین مکہ کے لیے ہلاکت کی وعید. پہلے رکوع میں قرآن مجید کی دعوت کا بیان ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے بخشش مانگو. پہلے رکوع میں یہ بات بیان کی گئی کہ قرآن مجید ایسا کلام ہے کہ جس کے نزول میں ابتدا میں یعنی چھوٹی چھوٹی لیکن بڑی جامع آیتیں نازل کی گئیں, اور بعد میں پھر انہی آیتوں کی وضاحت کی گئی, انہی آیتوں کی تفسیر کر دی گئی. قرآن کی دعوت یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر استغفار کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں بھرپور اجر سے نوازے گا, اور جس نے یہ دعوت قبول نہ کی وہ ہلاکت بربادی سے دوچار ہوگا. اللہ نے کائنات کو 6 دنوں میں بنایا, اس لیے بنایا تاکہ انسانوں کا امتحان ہو کہ ان میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے. اس امتحان کا نتیجہ روز قیامت ظاہر ہوگا. اب جب یہ کہا جاتا کہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور تمہارے اعمال کا نتیجہ نکلے گا تو مشرکین اس کا مذاق اڑاتے اور کہتے یہ تو ممکن نہیں, یہ تو جادو ہی ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے. اور جب ان کے جھٹلانے پر ذرا عذاب میں دیر ہوئی تو تکبر سے کہنے لگے ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا, اس عذاب کو کس نے روک رکھا ہے. فرمایا گیا کہ ان قریب وہ عذاب ان پر آئے گا, جس آفت کو مذاق سمجھ رہے ہیں وہ آفت انہیں آ کر گھیر لے گی اور یہ بالکل بے بس اور لاچار ہو کر رہ جائیں گے. دوسرے رکوع میں حکم دیا گیا کہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہو. فرمایا کہ انسان کا معاملہ بڑا عجیب ہے, جب نعمت ملتی ہے تو اتراتا ہے, تکلیف آتی ہے تو پھر شور شرابہ کرتا ہے, واویلا کرتا ہے, مرضی پڑتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ شکایت کرتا ہے, لیکن پسندیدہ روش یہ ہے کہ انسان ان دونوں حالتوں میں سمٹا رہے اور اپنی حدود میں رہے. جب تکلیف آئے تو صبر کرے، واویلا نہ کرے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، نعمت ملے تو آپے سے باہر نہ ہو، اترائے نہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرے. مزید فرمایا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر ایسا کرے کہ مقابلے میں قرآن جیسی 10 صورتیں لے آئے اور مدد کے لیے اس کو بلا سکتا ہے بلا لے. لیکن فرمایا کوئی ایسا نہیں کر سکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اللہ نے اپنے علم کامل کی بنیاد پہ نازل کیا، ایسا کلام کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا. مزید فرمایا کہ جو لوگ صرف دنیا کے طلبگار ہیں ان بد نصیبوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدبخت جو کہ نہ صرف خود دنیا دار ہیں بلکہ دوسروں کو بھی دین سے روک رہے ہیں ان کے لیے تو بدترین عذاب ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کی کوئی قدرت نہیں رکھیں گے. اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ نیکیاں کر رہے ہیں، وہ شاندار بدلہ پائیں گے. پہلا گروہ یعنی دنیا دار اور لوگوں کو دین کی راہ سے، اللہ کی راہ سے روکنے والا ایسا ہے جیسے کوئی اندھا ہو یا بہرا ہو. اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جو دیکھنے اور سننے والے ہیں. کیا یہ دونوں گروہ برابر ہو سکتے ہیں؟ پر میں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ تیسرے رکوع میں قوم نوح کی ہٹ دھرمی کا ذکر ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے جب قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی تو قوم کے سرداروں نے کہا کہ آپ کا دعوی رسالت معاذ اللہ جھوٹا ہے، آپ کی پیروی کرنے والے ہمارے معاشرے کے بڑے گھٹیا اور کمتر لوگ ہیں، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، میں نے تمہارے درمیان ایک بڑی پاکیزہ زندگی بسر کی ہے، اللہ نے پھر مجھے چن لیا، رسول بنایا، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ، کوئی نذرانہ، کوئی چندہ نہیں مانگ رہا، اور میں تمہارے کہنے پر اپنے کسی بھی ساتھی کو، چاہے وہ معاشی اعتبار سے کتنا ہی مخلوق الحال ہو، غریب ہو، ہرگز اپنے پاس سے دور نہیں کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تقویٰ دیکھتا ہے، دلوں کو دیکھتا ہے، وہ مال کو اور کسی بھی شخص کے ظاہری جو بھی اس کا اسٹیٹس ہے معاشی، اس کو نہیں دیکھتا. مزید فرمایا کہ میں نے کب تم سے کوئی دعویٰ کیا ہے کہ میں کوئی، میرے پاس کوئی اللہ کی قدرت کے خزانے ہیں یا میں کوئی فرشتہ ہوں؟ میں نے صرف یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، لیکن اللہ نے مجھے چنا ہے، مجھ پہ وحی آتی ہے. قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانا اور ان سے مطالبہ کیا کہ ہم پر عذاب لے آئیے. چوتھا رکوع، اس رکوع میں اہم بات یہ آئی کہ مجرم اولاد کا نیک والد سے کوئی تعلق نہیں. جب قوم نوح نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذاب کا مطالبہ کیا، جب قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام سے عذاب کا مطالبہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب یہ ان میں سے مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا، اب آپ ان کے بارے میں کوئی زیادہ فکر مند نہ ہو، اور ایک کشتی بنائی. محسوس ایسے ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ ایک کشتی انسانوں کو بنانا سکھائی گئی. پوچھا سرداروں نے کہ روح کیا بنا رہے ہو؟ کہا کشتی بنا رہا ہوں. کہا یہ کشتی کیا کرے گی؟ کہا یہ کشتی پانی میں تیرے گی. انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ کشتی اتنی بڑی کیسے پانی میں تیرے گی، چھوٹا سا پتھر ڈوب جاتا ہے تو کشتی کیسے تیرے گی؟ حضرت نوح نے کہا کہ تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ہم ان قریب تمہارا مذاق اڑائیں گے. اس کے بعد اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آیا، زمین سے کئی چشمے پھوٹنے لگے پانی کے، آسمان سے بارش برسنے لگی، اور پانی اس قدر زیادہ ہوا کہ اسی مقام پر بتایا گیا کہ پہاڑ جیسی بلند موجیں وجود میں آ گئی. اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام، تمام اہل ایمان اور جو بھی اس وقت جاندار موجود تھے، سب کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا گیا اور کشتی نے تیرنا شروع کیا، اور قوم ہلاک ہو گئی. جو لوگ کشتی میں نہیں آئے وہ ہلاک ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، چار بیٹوں میں سے ایک بیٹا نالائق تھا اور وہ کشتی میں سوار نہیں ہو رہا تھا. آپ نے کہا کہ بیٹا کشتی میں آ جا. اس نے کہا کہ نہیں، میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو بچا لوں گا. یہ ہے مادہ پرستی کہ پہاڑ مجھے بچا لے گا. فرمایا کہ نہیں، آج کوئی بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا جس کو اللہ سوائے اس کے جس کو اللہ خود ہی بچائے. وہ بیٹا غرق ہو گیا. جب طوفان تھما اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ آپ کا وعدہ تھا کہ آپ میرے گھر والوں کو محفوظ رکھیں گے, وہ میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے تھا, تو اللہ میں اس کے لیے بھی آپ سے دعا کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا. انہ لیس من اہلک, انہ عمل غیر صالح, اس کا عمل غیر صالح تھا. بہت صحیح بات کہی اقبال نے کہ باپ کا علم میں بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کرو. تو اصل اہمیت نسلی تعلق کی نہیں ہے, اصل اہمیت کردار کی اور طرز عمل کی ہے. اس کے بعد پانچویں رکوع میں حق کو جھٹلانے کے برے انجام کا ذکر ہے. حضرت ہود علیہ السلام, انہوں نے اپنی قوم قوم عاد کو اللہ کی بندگی کی اور اس سے بخشش مانگنے کی دعوت دی, بشارت سنائی کہ اگر تم نے میری بات مان لی تو تم پر اللہ رحمتوں کی بارشیں نازل کرے گا اور تمہاری قوت میں مزید اضافہ کر دے گا. قوم نے توہین آمیز انداز میں ان کی دعوت کو جھٹلایا اور قوم نے ان سے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ نے ہمارے معبودوں کا انکار کیا ہے اور ان کی کوئی آسیب کا سایہ آپ پر پڑ گیا, انہوں نے کوئی برے اثرات آپ پر ڈال دیے ہیں. حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ گواہ رہو کہ میں تمہارے سارے معبودوں سے اعلان برات کرتا ہوں, میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے, اب بھی نہیں مانتے تو پھر عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. بدقسمت قوم نے ان کی بات نہیں مانی اور تیز ہوا شدت کے ساتھ وہ ان پر آٹھ دن سات راتیں چلتی رہی, پوری قوم تباہ ہو گئی, حضرت ہود اور اہل ایمان بچا لیے گئے. رکو چھ, گمراہ اباؤ اجداد کی پیروی کا انجام. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے توحید کی دعوت رکھی لیکن قوم نے ان کی دعوت کو جھٹلا دیا اور کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کے جو بھی معبود ہیں ہرگز ان کو نہیں چھوڑیں گے, اپنے گمراہ باپ دادا کی پیروی کرتے رہیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اپنی قوم کے ایک مطالبے کو بھی پورا کر دیا. قوم نے کہا تھا کہ اس پہاڑی میں سے زندہ اونٹنی نکال کر دکھائیں, اللہ کے حکم سے وہ اونٹنی برآمد ہوئی لیکن اس بدبخت قوم نے اس اونٹنی کو بھی قتل کر دیا, مار دیا. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تم پر تین دن کے اندر اندر عذاب آ جائے گا. تین دن میں زوردار زلزلہ آیا, قوم برباد ہوئی, حضرت صالح اور اہل ایمان بچا لیے گئے. رکو سات میں ہم جن پرستی کی عبرتناک سزا کا ذکر ہے. اللہ نے فرشتے بھیجے لڑکوں کی شکل میں, خوبصورت لڑکے, اس صورت میں فرشتے آئے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس, آ کر ان کو اور ان کی زوجہ حضرت سارہ سلام علیہا کو بشارت دی کہ آپ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور اس کے بعد اس لڑکے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو پوتا بھی عطا فرمائے گا, یعنی حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی بشارت دی گئی. ان دونوں نے پوچھا فرشتوں سے کہ ہمارے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا, شوہر بوڑھا ہے, بیوی اس کی بڑھیا ہے, بانگ ہے. فرشتوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے سو کر سکتا, اسباب اس کے پابند ہیں, وہ اسباب کا پابند نہیں ہے. اس کے بعد یہی فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے. لوط علیہ السلام کی قوم ایک ایسا گناہ کر رہی تھی جو کہ تاریخ میں اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا, یعنی ہم جنس پرستی کا گناہ. جب قوم کو اطلاع ہوئی کہ لوط علیہ السلام کے گھر بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہیں, قوم نے آ کے اس گھر کو گھیر لیا. حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ اپنے برے ارادوں سے باز آ جاؤ لیکن قوم نے ان کی بات نہیں مانی. لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش میرے پاس قوت ہوتی کہ میں تمہارا مقابلہ کر سکتا. فرشتوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں, ہم لڑکے نہیں بلکہ ہم فرشتے ہیں, آج رات آپ اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جائیے. حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے نکلے لیکن ان کی بیوی, اس کی ہمدردیاں قوم کے ساتھ تھی, وہ ساتھ نہیں نکلی, لہذا اس پر بھی عذاب آیا. جیسے لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے اہل ایمان گھر والے نکل گئے, اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے جہاں وہ بستی تھی وہیں سے ایک آتش فشاں کو پھاڑا اور بستی دھماکے کے ساتھ اوپر آسمان کی طرف گئی اور الٹ کر نیچے گر گئی. اور اس کے بعد پتھروں کی بارش کے ذریعے سے قوم کے ایک ایک فرد کو تباہ برباد کر دیا گیا. رکو نمبر 8, حرام خوری کا برا انجام. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو, قوم مدین کو یہ کہا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو اور مسافروں کو راستوں میں نہ لوٹو, راہزنی نہ کرو, قتل و غارت گری نہ کرو اور ایک اللہ کی بندگی کرو. قوم نے ان کی دعوت کو بڑی حقارت کے ساتھ جھٹلا دیا. اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو بھی زلزلے کے ذریعے سے تباہ کر دیا. رکو نمبر 9, من گھڑت معبود ہلاکت سے نہیں بچا سکے. اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی واضح نشانیوں کے ساتھ, معجزات کے ساتھ بھیجا آل فرعون کی طرف. بدبخت آل فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بجائے فرعون کی پیروی کی. اب وہ قیامت کے دن بھی فرعون کی پیروی کریں گے, فرعون کے پیچھے پیچھے آئیں گے اور وہ بدبخت ان کو لا کر جہنم میں گرا دے گا. فرمایا کہ اللہ نے کئی قوموں کو ہلاک کیا لیکن جب قوموں پر عذاب آیا تو ان کے من گھڑت معبود انہیں عذاب سے بچا نہ سکے. اب جب قیامت قائم ہوگی تو اس روز دو طرح کے گروہ وجود میں آ جائیں گے. ایک وہ ہوں گے جو سعید ہوں گے, خوش قسمت ہوں گے, جنت کی دائمی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے. دوسرے ہوں گے شقی اور بدبخت, وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا سامنا کریں گے اور وہاں پر ان کے نصیب میں چیخنا چلانا اور پکارنا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو جنت عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. سورہ ہود کے آخری اور 10th رکوع میں فرمایا کہ عذاب سے کون لوگ بچ جاتے ہیں. فرمایا کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ حق پر ڈٹے رہے, باطل کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا نہ کریں, نماز قائم کریں, نیکیوں میں سبقت کریں, نیکیاں برائیوں کے اثرات کو مٹا دیتی ہیں, اور صبر کرتے رہیں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. مزید فرمایا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جن قوموں کو ہلاک کیا گیا ان میں کچھ ایسے نیک لوگ ہوتے جو دوسروں کو برائی سے روکتے. صرف اپنی ذاتی نیکی کافی نہیں ہے بلکہ دوسروں کو برائی سے نہ روکنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. فرمایا ایسا کیوں نہ ہوا کہ جن قوموں کو ہلاک کیا ہم نے ان میں کچھ ایسے نیک لوگ ہوتے جو دوسروں کو برائیوں سے روکتے. ایسے لوگ تھے مگر بہت کم, اور عذاب سے اللہ نے انہی کو بچایا جو خود برائی سے بچتے بھی تھے اور دوسروں کو برائیوں سے روکتے بھی تھے. اس کے بعد سورہ یوسف, علم و حکمت سے معمور حسین واقعے کا بیان. پہلے رکوع میں یہ خاص نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ حاسد کے سامنے اپنی خوبی کا ذکر نہ کرو, اس سے اس کی حسد کی آگ اور بھڑک اٹھے گی. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے خواب سناتے ہیں کہ ابا جان میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ سورج, چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. والد کہتے ہیں کہ میرے بیٹے یہ بڑا عظیم خواب ہے, اللہ نے تمہیں ایک عظیم مرتبہ دینے کی بشارت دی ہے, اللہ تعالیٰ تم پر بھی اور آل یعقوب پر بھی اپنی نعمتوں کو پورا کر دے گا, انہیں بہت بڑے مقام سے نوازے گا, لیکن جو تمہارے وہ 10 بڑے بھائی ہیں, تمہارے سوتےلے بھائی ہیں, وہ تم سے حسد کرتے ہیں. ان کے سامنے یہ خوابت بیان کرنا ورنہ ان کی حسد کی آگ اور بھڑک اٹھے گی اور وہ تمہارے خلاف پھر کوئی اقدام کریں گے. مزید فرمایا کہ اصل میں یہ شیطان ہے جو کہ انسانوں کے درمیان دشمنی حسد پیدا کرتا ہے اور انسانوں کو آپس میں لڑاتا ہے. دوسرے رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی سازش اور اللہ کی طرف سے بشارت کا ذکر ہے. ان کے بھائیوں نے باہمی طور پر مشورہ کیا کہ ہم 10 بھائی جو بڑے ہیں, کام کاج سارے ہم کرتے ہیں, لیکن ہمارے والد کی زیادہ توجہ ہمارے چھوٹے بھائی سوتےلے بھائی یوسف اور پھر اس کے چھوٹے بھائی بنیامین کی طرف زیادہ ہے. خاص طور پر یوسف علیہ السلام پر تو والد صاحب فدا ہے. ایسا کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو والد سے دور کر دیتے ہیں تاکہ ان کی توجہ اور ان کی محبت, ان کی عنایت کا رخ ہماری طرف ہو جائے. اب اس کے بعد انہوں نے بڑے بہانے سے والد صاحب کو راضی کیا اور یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ جنگل میں لے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے ایک خشک کنویں میں ڈال دیا. عین اس وقت جبکہ بھائی کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ڈال رہے تھے, اللہ نے یوسف علیہ السلام کو الہام کے ذریعے سے بشارت دی کہ وہ وقت آئے گا جبکہ تم اپنے ان بھائیوں کو ان کے اس طرز عمل کے حوالے سے ان سے تم بات پرس کرو گے. بھائی رات کو واپس آئے اور رات کو آ کر جھوٹا والد صاحب کے سامنے یہ بیان پیش کیا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا. والد صاحب یوسف علیہ السلام کے خواب کی وجہ سے جانتے تھے کہ ان کا سارا بیان جھوٹا ہے. اس بیٹے کو تو اللہ نے نوازنا ہے, اس کو تو اللہ نے بڑا حسین خواب دکھا رکھا ہے, وہ بیٹا محفوظ رہے گا, ضائع نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. پھر ہوا یہ کہ جس اندھے کنویں میں خشک کنویں میں یوسف علیہ السلام تھے, وہاں سے ایک قافلہ گزرا. قافلے نے یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکالا, غلام کی حیثیت سے جا کر مصر میں بیچا, اور مصر کے ایک بہت بڑے منصب دار عزیز مصر نے ان کو خرید لیا. رکو نمبر 3, اللہ نیک بندوں کی گناہوں سے حفاظت فرماتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے یہاں پہنچے تو وہاں پر ان کی تربیت کا خاص انتظام ہو گیا. وہاں پر شہر کے بڑے بڑے افسران اس گھر میں جمع ہوتے, شہر کے مسائل ڈسکس کرتے, مسائل کے اسباب ڈھونڈتے, اسباب کے حوالے سے ان کا حل ڈھونڈتے. اور موسیٰ علیہ السلام اس طریقے پر اس قابل ہو گئے رفتہ رفتہ کہ کس طرح سے مسائل پر غور و فکر ہوتا ہے, مختلف زاویوں سے غور کر کے مسائل کے اسباب اور ان کا حل تجویز ہوتا ہے. اللہ نے مزید کرم یہ کیا کہ اپنے خاص فیض سے انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم سکھا دیا. جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو واقعتاً بڑے حسن کا پیکر تھے. عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان پر فدا ہو گئی, اور ایک دوست اس نے دروازے بند کر کے انہیں گناہ کی دعوت دی. یوسف علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت فرمائی اور انہوں نے اس گناہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا, اور اللہ سے فوراً جو ہے وہ پناہ مانگی. اس کے بعد زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر یہ تہمت لگا دی کہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسے واضح اسباب فراہم کر دیے کہ ثابت ہو گیا کہ زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں. چوتھے رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاکیزہ کردار کی مزید وضاحت ہوئی. جو شہر میں مختلف افسران کی بیگمات تھی, ان کی ایک حسد تھی عزیز مصر کی بیوی سے, بڑے افسر کی بیوی سے. ان کو موقع مل گیا اپنے حسد کے اظہار کا. انہوں نے کہا کہ یہ زلیخا عجیب عورت ہے, اپنے غلام پر فدا ہو رہی ہے. جب زلیخا کو معلوم ہوا کہ یہ میرے خلاف اس قسم کی چہ منگوئیاں اور باتیں کر رہی ہیں, اس نے سب کو بلا لیا. ان کے لیے ایک دعوت اس کا اہتمام کیا, اور دعوت فرشی کی. سب لے جا کر جو ہے وہ محفل میں بیٹھی ہوئی تھی, ان کے سامنے پھل رکھ کے اور چھریاں رکھ دی تاکہ چھریوں سے پھل کاٹ کاٹ کے کھاتی رہے. اب یوسف علیہ السلام سے زلیخا نے کہا کہ ذرا ان کے سامنے سے گزرو. جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزرے تو ان کا حسن دیکھ کر وہ تمام بیگمات چیخ اٹھی اور کیا اٹھی کہ یہ کوئی انسان نہیں, یہ تو فرشتہ. اور انہوں نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ کاٹے چھریوں سے تاکہ یوسف علیہ السلام ایک دم ان کی طرف کود دیکھ کر متوجہ ہو, لیکن یوسف علیہ السلام ان کے جال میں نہیں آئے. اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں ان کے اس فریب سے, ان کی اس دعوت سے, گناہ سے نہیں بچ سکتا. پہلے صرف ایک زلیخا تھی, اب یہ ساری بیگمات میرے پیچھے پڑ گئی. اللہ تو ہی میری حفاظت فرما. اور بلا شبہ جنسی اعتبار سے انسان خود کبھی نہیں بچ سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے پاکیزہ نہ رکھے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کے فتنے سے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا. جو افسران تھے مصر میں, انہوں نے محسوس کیا کہ ہماری عورتیں یوسف پر فدا ہیں, ہم ان کو تو روک نہیں سکتے. لہذا انہوں نے پھر یوسف علیہ السلام کو ہی جیل خانے میں ڈال دیا. اب پانچواں رکوع, جیل خانے میں قید خانے میں یوسف علیہ السلام کا پر حکمت واس. قید خانے میں دو نوجوان قیدی بھی آ گئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ, اور کچھ عرصے بعد ان دونوں نے ایک خواب دیکھا. ایک ان میں سے ساقی تھا بادشاہ کا, جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا. ایک ان میں سے بادشاہ کا باورچی تھا, اور ان پر الزام یہ تھا کہ ان میں سے کسی ایک نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے. اب ساقی نے خواب یہ دیکھا کہ وہ شراب کشید کر رہا ہے, اور انگور نچوڑ رہا ہے شراب بنانے کے لیے، اور باورچی نے خواب دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کا برتن ہے اور پرندے آ کر اس کے سر میں سے روٹیاں اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں. انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ رہے ہیں اور آپ کا ہم نے اعلیٰ کردار دیکھا ہے، آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارے خواب کی تعبیر کیا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارا کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا. اب اس کے بعد بڑے حکیمانہ انداز سے ان کے سامنے توحید کی دعوت رکھی ہے، کہا کہ جو یہ علم ہے خوابوں کی تعبیر کا، یہ مجھے اللہ نے سکھایا ہے. کیوں سکھایا ہے؟ کہ میں نے شرک کا راستہ چھوڑ دیا، میں اللہ پر ایمان لے آیا، میں آخرت پر ایمان لے آیا. بلا شبہ یہ جو توحید کا راستہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر بہت بڑا احسان ہے. اس توحید کے عقیدے کی وجہ سے انسان در در پر سر جھکانے سے بچ جاتا ہے، لوگوں کی خوشامد کرنے سے بچ جاتا ہے، اور چاپلوسی کی ذلت سے بچ جاتا ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ ہی معبود حقیقی ہے، اور اس نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ کسی بات کسی اور کی غلامی نہ کرے، کسی اور کی بندگی نہ کرے، ذوق و شوق سے اللہ ہی کی اطاعت کرے. پھر انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی کہ جو ساقی ہے وہ الزام سے بری ہو جائے گا اور دوبارہ جا کر بادشاہ کو شراب پلانے کی خدمت پر مامور ہوگا، باورچی پر الزام ثابت ہو جائے گا اور اسے صلیب پہ لٹکا دیا جائے گا، اور پرندے آ کر اس کے سر کو نوچیں گے اور اس کا مغز نکال نکال کر کھائیں گے. یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا کہ جا کے بادشاہ کو بتا دینا کہ ایسے یوسف علیہ السلام کو بغیر کسی قصور کے جیل خانے میں ڈالا ہوا ہے. لیکن ساقی یوسف علیہ السلام کی یہ بات بادشاہ کے سامنے بیان کرنے سے غافل رہا، بھول گیا. رکو چھ، حضرت یوسف علیہ السلام کی اعلی درجی. بادشاہ نے ایک دن خواب دیکھا کہ سات موٹی گائے جنہیں سات دبلی گائے کھا جاتی، سات بالیاں ہیں گندم کی جو بڑی ہری بھری ہیں اور سات بہت ہی خشک ہیں. بادشاہ بڑے پریشان تھے، یہ کیا خواب ہے؟ بادشاہ کے درباریوں میں سے کوئی شخص اس قابل نہیں تھا کہ خواب کی تعبیر بتا سکتا. ساقی نے بادشاہ سے اجازت مانگی کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں، وہ خوابوں کی تعبیر جو کچھ صحیح صحیح بتا سکتا ہے. بادشاہ نے کہا جاؤ. یوسف علیہ السلام کے پاس ساقی آیا. یوسف علیہ السلام نے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ تم نے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کیوں نہیں کیا، بلکہ فوراً خواب کی تعبیر بھی بتائی اور تعبیر میں جو مسئلہ سامنے آ رہا تھا اس کا حل بھی بتایا. کہا کہ سات سال اب آئیں گے ایسے کہ جو بڑے خوشحالی کے سال ہوں گے، خوب پیداوار ہوگی. ان سالوں میں تم جو بھی اناج اتارنا اس میں سے صرف اتنا پھلیوں میں سے نکالنا کہ جتنا تم نے کھانا ہے، باقی پھلیوں میں رہنے دینا، وہ محفوظ رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگلے سات سال خشک سالی کے ہوں گے، ان سالوں میں کوئی پیداوار نہیں ہوگی. تو جو تم نے پھلیوں میں اناج بچا کے رکھا ہے اس میں سے کھاتے رہو گے تم، اور اس میں سے کچھ بچا کے رکھنا تاکہ آئندہ بھی وہ بیج کے طور پر کام آ جائے. ہاں، پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں پھر بارشیں ہوں گی اور کثرت سے نہ صرف اناج ہوگا بلکہ میوے بھی پیدا ہوں گے. اتنے میوے پیدا ہوں گے کہ لوگ ان کو استعمال کرنے کے بعد بچ جائیں گے اور ان سے وہ شراب تشید کریں گے. گویا یوسف علیہ السلام نے نہ صرف مسئلہ بتایا بلکہ مسئلے کا حل بھی بتا دیا. یہ ہے نو انسانی سے حضرات انبیاء کی محبت. اس کے بعد تیرہواں پارہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، صدق اللہ العظیم. تیرہویں پارے میں سورہ یوسف کے چھ رکو ہیں آخری، یعنی رکو نمبر سات سے لے کے رکو نمبر بارہ تک. سورہ رات مکمل ہے جس میں چھ رکو ہیں، اور اس کے بعد سورہ ابراہیم بھی مکمل ہے کہ جس میں سات رکو ہیں. گویا مجموعی طور پر 19 رکو اس پارے میں شامل ہیں. سورہ یوسف کا رکو سات، موضوع ہے رہائی سے زیادہ اہم پاک دامنی کی تصدیق ہے. جب بادشاہ نے خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام کی سنی, بڑے متاثر ہوئے یوسف علیہ السلام سے اور ساکت سے کہا کہ جاؤ بھائی اس کو ہمارے پاس لے کر آؤ, کوئی اور ہوتا تو فوراً رہائی کے لیے تیار ہو جاتا, اتنے عرصے بیچارہ بند ہے. آپ نے کہا کہ نہیں, میں ہرگز رہائی کے لیے تیار نہیں ہوں, پہلے بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں نے جو مجھ پر الزام لگایا ہے بد چلنے کا, آیا اس الزام کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی وہ نہیں چاہتے تھے کہ رہا ہو جائے اور ان کے اوپر کسی غلط الزام کا داغ رہے, تو پاک دامنی زیادہ اہمیت ہے رہا ہونے سے. بادشاہ نے بیگمات کو بلا کر پوچھا تو بھرے دربار میں بیگمات نے اعتراف کیا کہ یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں اور ہم ہی نے اس کو گناہ کی دعوت دی تھی اور وہ بچے رہے ہر قسم کی غلط کام سے. زلیخا نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی. اب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور جب ان سے گفتگو کی تو بادشاہ نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے پاس خاص منصب دینا چاہتے ہیں, تم ہمارے مقربین جو ہوں گے. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے زمین کے خزانوں پر معمور کر دیجئے, ایک بہت بڑا بحران اب آنے والا ہے اگلے سالوں میں اور اللہ نے مجھے علم بھی دیا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین کے وسائل کی حفاظت کا طریقہ بھی دیا ہے, انی حفیظ علیم. اس طریقے پر بادشاہ نے انہیں اپنا ایک خاص منصبدار بنایا اور جو بھی زراعت اور معدنیات کا شعبہ تھا اس کی ذمہ داری ان کے حوالے کر دی. یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک عظیم مقام تک اللہ نے پہنچا دیا اور وہ مصر کی اس حکومت میں ایک اہم حیثیت حاصل کر گئے. رکو نمبر 8, اخلاق کی بلندی اور صلہ رحمی کی اعلی مثال. اب وہ خوشحالی کے سال گزر گئے اور خوشحالی کا دور آ گیا. دور دور تک یہ مشہور ہو گیا کہ مصر میں ایک بڑا باصلاحیت ایسا منصبدار ہے کہ جس نے بڑی مقدار میں غلے کو محفوظ رکھا ہوا ہے. لوگ دور دور سے آتے تھے اور کوئی قیمت دے کر غلہ لے جاتے تھے. مصر کنعان میں فلسطین میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی اطلاع ملی کہ مصر میں غلہ محفوظ ہے. وہ بھی مصر پہنچے, یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے. یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا, لیکن اعلیٰ ظرفی دیکھیے کہ کسی قسم کے کوئی انتقامی جذبے کا اظہار نہیں کیا کہ انہوں نے میرے ساتھ کتنی زیادتی کی اور مجھے کنویں میں ڈال دیا تھا, مجھے اپنے والد سے دور کر دیا تھا. اس کے بعد انہوں نے ان کو ان کا غلہ دیا. انہوں نے بھائیوں نے کہا کہ ہم 10 بھائی تو آئے ہیں, ایک ہمارا چھوٹا ستیلا بھائی بنیامین بھی ہے, وہ جو یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا, ہمیں اس کی فیملی کے لیے بھی غلہ دیجیے. یوسف علیہ السلام نے دے دیا لیکن کہا کہ آئندہ اس کو ساتھ لے کر آنا تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ تم سچ کہہ رہے ہو. مزید یہ کہ صلہ رحمی یہ کی کہ جو انہوں نے غلے کے لیے قیمت دی تھی وہ قیمت بھی واپس رکھوا دی ان کے تھیلوں میں, گویا اپنی طرف سے وہ قیمت انہوں نے ادا کر دی. اب جب بھائی واپس پہنچے ان کے والد کے پاس یعقوب علیہ السلام کے پاس اور جا کر کہا کہ آئندہ بنیامین بھی ہمارے ساتھ جائے گا تب ہمیں غلہ ملے گا, تو والد نے کہا کہ میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتا, تم نے اس کے بڑے بھائی یوسف کے ساتھ جو کچھ کیا ہے یہ دوبارہ تم وہی کچھ کرو گے. جب بھائیوں نے اپنا تھیلے کھولے اور دیکھا کہ ہماری قیمت جو ہم نے دی تھی غلے کے لیے واپس کر دی گئی ہے, اب والد سے کہا کہ یہ تو بڑا نفع کا سودا ہے, ہماری قیمت بھی واپس کر دی گئی جو ہم نے دی تھی اور غلہ بھی مل گیا, تو ہمیں یہ نفع کا سودا دوبارہ کرنا چاہیے, آپ بھیج دیں ہمارے ساتھ بھائی کو, ہم اس کی ممکن حفاظت کریں. تو جب انہوں نے اپنے والد کے سامنے وعدہ کیا, قسم کھائی, اللہ کو ضامن بنایا کہ وہ بنیامین کی ہر ممکن حفاظت کریں گے, اب والد نے پھر ان کو اجازت دے دی کہ جاؤ ٹھیک ہے بھائی کو ساتھ لے جاؤ. رکو نمبر 9 میں تقدیر کا حیران کن فیصلہ. بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پھر پہنچے تو انہوں نے دو دو بھائیوں کو ایک ایک کمرہ الاٹ کیا, تو 10 بھائی تو 5 کمروں میں سما گئے, بنیامین رہ گیا, اس کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں رکھ لیا اور پھر بنیامین کو بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں اور اب اس سے پہلے بھائیوں نے جو بھی ظلم کیا وہ کر دیا, اب وہ ظلم کا دور ختم ہوا. اب جب ان کا راشن وہ پورے کا پورا ان کے لیے تیار کروایا تو اللہ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو وحی ہوئی
کہ وہ پیالہ کے جس سے ناپ ناپ کا راشن دیا جا رہا ہے وہ پیالہ آپ بنیامین کے تھیلے میں ڈال دیں. اللہ کا حکم تھا، انہوں نے ڈال دیا. ان کو نہیں پتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، لیکن نبی کی جو اللہ کا حکم تھا نبی نے پورا کر دیا. اب اس کے بعد جب وہ قافلہ بھائیوں کا روانہ ہوا تو ملازمین جو راشن ڈال رہے تھے دیکھتے ہیں کہ ہمارا وہ پیالہ تو ہے ہی نہیں جس سے کہ ہم راشن ڈالتے تھے. پیالہ بڑا قیمتی تھا، سوال ملک وہ بادشاہ کا خاص پیالہ تھا، انہوں نے چور کر دیا. کیا قافلے والے تم چور ہو، تم ہمارا پیالہ پیمانے کا لے کر جا رہے ہو. انہوں نے کہا کہ ہمرگز چور نہیں، اور اگر بالفرض ہم میں سے کسی کے سامان میں سے پیالہ نکل جائے تو تم اس کو غلام بنا لینا. ہمارے ہاں چور کی یہی سزا ہے کہ ہم چور کو غلام بنا لیتے. اب جب تلاشی لی گئی تو پیالہ بنیامین کے سامان سے نکل آیا اور بنیامین کو مصر پہ روک لیا گیا. اللہ کہتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، یوسف کے لیے تدبیر ہم نے کی تھی. کیوں؟ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین البلد، اس لیے کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق کسی بھی مسافر کو اپنے پاس روک نہیں سکتے تھے. بادشاہ کے قانون میں بھی بہرحال یہ تو عدل تھا کہ ظلم نہیں ہو سکتا کہ کوئی پردیسی آیا ہو اس کو زبردستی روک لیا جائے. یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ بھائی کو اپنے پاس رکھے، لیکن بادشاہ کا قانون رکاوٹ تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے پر ان کے لیے تدبیر کر دی کہ ان کا بھائی ان کے پاس رہ گیا. تو یہاں پر لفظ دین قانون کے معنی میں آیا. دین کے ویسے بنیادی معنی بدلہ ہوتے، لیکن بدلہ ہوتا ہے کسی قانون کے تحت، وہ دین قانون کے معنی میں بھی آتا ہے. قانون بنتا ہے نظام کے تحت، جمہوریت ہوگی تو عوام کا قانون چلے گا، امریت ہوگی تو ڈکٹیٹر کا قانون چلے گا، دین اللہ ہوگا تو اللہ کا قانون چلے گا. بہرحال یہاں پر دین اپنے قانون کے معنی میں ہے. اس طریقے پر بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس ٹھہر گئے. ان کے بھائیوں نے درخواست کی کہ آپ ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیں، بنیامین کو چھوڑ دیں، ورنہ ان کے والد ان کو بہت صدمہ ہوگا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، جس کے سامان سے ہماری چیز برآمد ہوئی ہے ہم اگر اس کے بجائے کسی اور کو روکتے ہیں تو یہ ظلم ہے، ہم یہ ظلم نہیں کر سکتے. اب اس کے بعد دسویں رکوع میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کر درس ہے. بھائی اپنے والد کے پاس پہنچے اور جا کر سارا ماجرا سنایا کہ اس طرح بنیامین کے سامان سے مسروقہ چیز نکلی اور بنیامین کو انہوں نے روک لیا. والد صاحب اس پر شدید غمگین ہوئے، اور اس کے بعد جب وہ پہلے ہی رو رو کر ان کی آنکھ بنائی جا چکی تھی، آنکھیں سفید ہو چکی تھی، مزید ان کو صدمہ ہوا. تو بھائیوں نے کہا کہ آپ تو لگتا ہے رو رو کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو اپنا شکوا اللہ ہی کے جناب میں کرتا ہوں، اور میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. میں جانتا ہوں کہ یوسف زندہ ہے، اللہ نے اسے نوازنا ہے، لیکن کس حال میں مجھے پتا نہیں. جاؤ یوسف کو بھی تلاش کرو، اس کے بھائی کو بھی لانے کی کوشش کرو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر وہ لوگ جو کافر ہیں. اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، یہیں سے وہ بات کہی جاتی ہے جو صحیح کہی جاتی ہے کہ مایوسی کفر ہے. اس کے بعد ان کے بھائی جا کے حاضر ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، اور اپنے خاندان کے رنج و علم کا ذکر کیا. مزید کہا کہ ہمارے پاس اب تو زیادہ جو ہے وہ اثاثے بھی نہیں ہیں، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم آپ کو دے کر آپ سے راشن لے سکیں. جو پیسے ہیں لے لیجئے، راشن پورا دے دیجئے، یعنی کچھ راشن ہم پہ صدقہ کر دیجئے. جب یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی یہ عاجزی اور یہ ان کی بری حالت دیکھی، اب نہیں رہ سکے، اور کہا کیا تم جانتے ہو کہ تم نے اپنے دور جہالت میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب ان کے بھائی ایک دم پہچانتے ہیں، کہا کہ آپ یوسف ہیں؟ کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں، اللہ نے مجھ پر میرے بھائی پر بڑا احسان کیا. جو بھی تقوی اور صبر، یہ روش اختیار کرتا ہے تقوی کی اور صبر کی، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. دشمن ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر انسان صبر کرے اور تقوی پر قائم رہے، خود کو ایسا کام نہ کرے جس سے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے. بھائیوں نے ان سے معافی مانگی، یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا، اپنا کرتا دیا کہ لے جاؤ اور جا کر میرے والد کی آنکھوں پر ڈال دینا، میری خوشبو اس کرتے سے جب انہیں پہنچے گی ان کی بنائی لوٹ آئے گی، وہ پھر سے ٹھیک ہو جائیں گے. اب گیارہواں رکوع حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر. جب بھائی یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کے چہرے پر وہ کرتا ڈالا، ان کی بینائی لوٹ آئی، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی خواہش پر وہ پورے کا پورا خاندان حضرت یعقوب کی قیادت میں بنی اسرائیل کا مصر ہجرت کر کے آ گیا. یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو خاص عزت دی اور انہیں اپنے ساتھ اکثر بٹھا لیا. پھر اس زمانے میں چونکہ سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی اور اب یوسف علیہ السلام اہم منصب دار سے بڑھ کر بادشاہ کے منصب پر فائز ہو چکے تھے، لہذا سجدہ تعظیمی کیا گیا. ان کے والد، ان کی والدہ اور 11 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے والد، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. سورج سے مراد یعقوب علیہ السلام، چاند سے مراد ان کی والدہ، اور 11 ستاروں سے مراد ان کے بھائی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور عنایت ہوئی یوسف علیہ السلام کا. 12 اور آخری رکوع صبر اور تقویٰ سرخرو کر دیتا ہے. آخری رکوع میں فرمایا کہ آسمان اور زمین میں اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں، لوگ ان کا مشاہدہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی اعراض کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے اور اس کے احکامات کی اطاعت سے محروم رہتے ہیں. اکثر لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں لیکن ساتھ کسی نہ کسی کو شریک بھی کر دیتے ہیں. اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو پیروکار ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، وہ تو لوگوں کو خالص توحید کی دعوت دے رہے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ بڑا اعلیٰ کام ہے، اس سے اللہ کے بندے جہنم کی آگ سے محفوظ ہوں گے، پائیدار خدمت خلق ہوگی، اور یہ عمل ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. آخر میں فرمایا کہ جو بھی قصے قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں لوگوں کے لیے ایک درس عبرت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، لیکن اللہ نے انہیں اتنا اونچا مقام دیا کہ بھائی ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ حاضر ہو گئے. بالکل اسی طرح سے یہ مکے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے ہجرت پر مجبور کر دیں گے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جب مکہ فتح ہوگا اور یہ سب کے سب حضرت محمد کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کیوں؟ اللہ کی سنت ہے کہ وہ لوگ جو تقویٰ اور صبر کی صفات رکھتے ہیں وہی بالآخر سرخرو ہوتے ہیں. سورۃ الرعد، حق اور باطل میں تمیز. پہلے رکوع میں اللہ کی قدرت کے بے مثال شاہکاروں کا بیان ہے. فرمایا کہ اللہ نے بغیر ستونوں کے وسیع اور بلند آسمان، اتنی بڑی کائنات کے نظام کی تدبیر، سورج اور چاند کے خاص ضابطے کے تحت گردش، وسیع و عریض پھیلی ہوئی زمین، اونچے اونچے پہاڑ، جوش سے بہتے ہوئے دریا اور نہریں، ہر طرح کے پھل اور میووں کے جوڑے، ایک ہی جڑ سے نکلنے والے کھجور کے دو درختوں کے پھلوں کے مختلف ذائقے، رات اور دن کا الٹ پھیر، زمین کی مختلف قطعات ٹکڑوں میں تقسیم، کہیں کھیت، کہیں باغات، کہیں معدنیات. فرمایا کہ بے شک یہ سب کچھ اللہ نے جو بنایا ہے، یہ اس کی قدرت کے بڑے بے مثال شاہکار ہیں. یہ سب اللہ کی معرفت اور اس کے لیے شکر کے جذبات پیدا کرنے کا بڑا مؤثر ذریعہ ہے. لیکن تعجب ہے کہ کافر پھر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. یہ لوگ اللہ کے علا کل شیء قدیر ہونے کے انکاری ہیں. اللہ تو ان پر رحم کرنا چاہتا ہے لیکن یہ بدبخت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. دوسرا رکوع، حق اور باطل کے لیے مثال. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برساتا ہے اور بارش کے ذریعے سے وادیوں میں ایک سیلاب آتا ہے. سیلاب کے اوپر کچھ جھاگ سا جاتا ہے جو نظر بہت آتا ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی. اسی طرح سے جب لوگ دھاتوں کو پگھلا رہے ہوتے ہیں اس سے کوئی اپنے کام کی چیز بنانے کے لیے، تو پگھلنے کے بعد دھات پر بھی ایک جھاگ سا آتا ہے. فرمایا کہ یہی مثال ہے حق اور باطل کی. جو پانی ہے وہ حق ہے جھاگ جو ہے وہ باطل ہے، جو اصل کام کی چیز ہے معدنیات کی وہ حق ہے، اور جو اس کے اوپر جھاگ ہے وہ باطل ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ جھاگ اڑ جاتا ہے اور پانی رہ جاتا ہے جس سے زمین کو فائدہ ہوتا ہے، دھات کے اوپر سے جھاگ اڑ جاتا ہے، باقی دھات اس سے کوئی کام کی چیز بنا لی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ دنیا میں حق ہی باقی رہے گا اور باطل وہ اڑ جائے گا، اور جب بھی اہل حق نے پامردی دکھائی تو پھر باطل ٹک نہ سکا۔ ان الباطل کان ظہوقا، ہمیشہ باطل برباد ہوا، باطل مٹ کے رہا۔ اس کی کئی مثالیں تاریخ میں ہیں، آج بھی ہمارے سامنے مثال ہے۔ اسباب کے حوالے سے طالبان افغانستان بہت پیچھے، بہت پیچھے، لیکن موقف ان کا حق تھا، حق پر ڈٹے رہے۔ لہذا آج امریکہ جیسی سپر پاور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی ہے کہ ہم سے مذاکرات کر لو، لیکن ان کا موقف پربکار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ جو لوگ حق کا ساتھ دیتے ہیں ان کے لیے بہترین بدلہ ہے، اور جو باطل کا ساتھ دیتے ہیں ان کے لیے بدترین انجام ہے۔ ان کی طرف سے کوئی شے بطور فدیہ قبول نہیں کی جائے گی، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ثابت ہوگا، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رکو نمبر 3، حق کا ساتھ دینے والوں کی صفات۔ اس رکو میں اللہ نے حق کا ساتھ دینے والوں کی 10 صفات بیان کی ہیں۔ فرمایا کہ وہ جانتے ہیں کہ حق کی معرفت کا ذریعہ صرف اور صرف قرآن ہے، قرآن کی عظمت ان کے دل پر نقش ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، وہ اللہ کے ساتھ عہد بندگی کی پاسداری کرتے ہیں، اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اس تعلق کو قائم رکھتے ہیں جس کو اللہ نے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، ہر وقت اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر حق کی راہ میں آنے والے مشکلات پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں کھلے اور چھپے مال خرچ کرتے ہیں، برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ ان کے لیے جنت میں رہنے والے باغات ہیں جہاں وہ اکیلے نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے ساتھ ان کے نیک والدین، اولادیں اور بیویاں بھی ہوں گی، فرشتے آ کر انہیں سلامتی اور مبارکباد پیش کر رہے ہوں گے۔ اللہ یہ نعمت ہمیں عطا فرمائے۔ اس کے برعکس جو حق کے دشمن ہیں، ان کا کردار یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کا پاس نہیں کرتے، جس تعلق کو اللہ نے قائم رکھنے کا حکم دیا اس کو توڑتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانیاں کر کے زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان کا برا انجام ہے۔ 4 رکوع میں یہ حقیقت بتائی گئی کہ دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اور وہ سکون ملتا ہے جو مادی نعمتوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی گئی کہ کافر آپ کی دعوت کو جھٹلا کر آپ سے کچھ معجزے مانگ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کا معجزہ دکھانے پر قادر ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے پہاڑ حرکت میں آ جائیں، زمین کے ٹکڑے ہو جائیں، مردہ لوگ زمین سے نکل کر ان سے گفتگو شروع کر دیں، لیکن اللہ زبردستی معجزے دکھا کر لوگوں کو ایمان کی طرف لانا نہیں چاہتا۔ اصل تو امتحان یہ ہے کہ خود غور و فکر کر کے آیات پر ایمان کی معرفت حاصل کرو۔ فرمایا کہ ان کافروں کو ان کے انکار کی وجہ سے پے بپے صدمے دیکھنے پڑیں گے، یہاں تک کہ آخری صدمہ وہ ہوگا جبکہ آپ فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے اس وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ 5 رکوع میں حق کے مخالفین کے برے انجام کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ جو مشرکین ہیں انہوں نے اللہ کے ساتھ بہت سارے شریک ٹھہرا رکھے ہیں، انہیں چاہیے کہ بتائیں کہ کس کتاب میں اللہ نے یہ بات نازل کی ہے کہ میرے ساتھ فلاں فلاں ہستیاں شریک ہیں۔ وہ بتا سکتا ہے کہ پاکستان میں یہی ہستیاں اللہ کے ساتھ شریک کی جا سکتی، ان کے مزار بناؤ، ان کے عرس بناؤ، ان کے نام کی نظر و نیازیں چڑھاؤ، اور یہ قیامت کے تمہیں بچا لیں گے اللہ کے ہاں عذاب سے، یہ تمہاری صفات کریں گے۔ اللہ نے ایسی کوئی فہرست نہیں دی ہے، ہمارے اپنے خود ساختہ بنائے ہوئے عقیدے ہیں۔ کہیں پر بھی اللہ نے نہیں بتایا کہ فلاں فلاں ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو میں صفات کی اجازت دوں گا اور تم ان کے مزار بنا کر اور وہاں پر جا کر تم دمال بھی ڈال لینا اور نظر و نیاز بھی کرنا اور چوبا چاٹی بھی کرنا۔ سب ہمارے اپنے بنائے ہوئے خیالات۔ فرمایا مشرکین کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں زیادہ سخت عذاب ہوگا، اس کے برعکس متقیوں کے لیے ایسی جنت کا وعدہ ہے کہ جس کے سائے بھی دائمی ہیں اور جس کے میوے بھی دائمی ہیں۔ اللہ نے نعمت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ ان قریب اہل کتاب میں سے کچھ ہیں جو نیک سیرت ہے، نیک نیت ہے، وہ قرآن مجید پر ایمان لے آئیں گے۔ البتہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو شرک پر اڑے ہوئے ہیں، بلکہ وہ آپ سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کوئی ڈیل کر لیں اور آپ ان کے ساتھ کچھ عرصے ان کے معبودوں کی عبادت کرنے لگیں۔ فرمایا کہ ان سے صاف صاف کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کروں، اور اگر خدا نہ خواستہ میں نے ایسا کیا تو مجھے بھی اللہ کے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس کے بعد آخری رکو میں مخالفین کے لیے دھمکی ہے۔ اس رکو میں فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب صرف لوگوں تک حق پہنچانا ہے۔ مشرکین فرمائشی معجزہ دکھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جواب دیا گیا معجزہ دکھانا رسول کے نہیں اللہ کے اختیار میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ مشرکین کو ان کی رشد عوامی کی سزا ضرور ملے گی، لیکن اس کے لیے ایک وقت ہے، اللہ مہلت دیتا ہے، شاید یہ جرم کرنے والے سدھر جائیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے، مہلت ختم ہونے کے بعد اللہ جس کو چاہے گا بٹائے گا، جس کو چاہے گا باقی رکھے گا۔ مشرکین مکہ کو خبردار کیا گیا کہ دیکھو تمہارا دائرہ تنگ ہو رہا ہے، مکہ کے اطراف میں مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اسلام کا دائرہ بڑھ رہا ہے، تمہارا دائرہ کم ہو رہا ہے، تو کیا تم غالب آ سکو گے؟ مزید فرمایا کہ ماضی میں بھی حق کے دشمنوں نے طرح طرح کی سازشیں کیں، لیکن ان کی سازشیں ناکام ہو گئیں۔ فرمایا کہ دشمنان حق اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول سچے رسول ہیں، ان کی رسالت کی صداقت پر اللہ گواہ ہے، اور اہل کتاب کے سلیم الفطرت لوگ بھی اس پر گواہ ہیں۔ آپ کی رسالت کی صداقت مشرکین مکہ کی گواہی کے محتاج نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم، یہ سورت اہل حق کے لیے بشارت کا مضمون لیے ہوئے۔ پہلے رکوع میں نزول قرآن کا مقصد بیان کیا گیا کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توفیق سے لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے آئیں۔ البتہ جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ کافر کون ہے؟ فرمایا کافر وہ ہے جو نمبر ایک دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے، نمبر دو دوسروں کو اللہ کی راہ کی طرف آنے سے روکے، اور نمبر تین اللہ کے احکامات پر اعتراض کرے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہماری بھی یہ روش ہو کہ ہماری بھی ترجیح دنیا ہو اور ہم بھی دوسروں کو شریعت کی طرف آنے سے روکے، رکاوٹ بنے، اور شریعت پر، پردے کے احکامات پر، سود کی حرمت پر، ان احکامات پر ہم اعتراض کرتے رہے، تو پھر ہم بھی عملی اعتبار سے کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کفر سے محفوظ رکھے۔ فرمایا کہ اللہ نے ہر رسول کو بھیجا اس قوم کی زبان بولتے ہوئے تاکہ وہ اس قوم پر بات کو پہنچانے کا حق ادا کر دے۔ ہماری بھی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اہل زبان میں تبلیغ کا کام کریں، ہم انہی کے سامنے کھل کر بات کو پہنچا سکتے ہیں کسی درجے میں۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں فرمایا کہ ناشکری سے نعمت چھن جاتی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب وہ بہت سخت ہے۔ مزید فرمایا کہ اگر سب کے سب لوگ نیک ہو جائیں، تو سب کے سب لوگ اگر نہ شکری کریں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صنائی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلاقی ہے، اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ اس رکوع میں مزید فرمایا کہ اللہ کے رسول پے بپے آئے، قوموں کو آ کر توحید کی دعوت دی، انہیں بشارت دی کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے، استغفار کرو گے، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں زمین میں سلامتی بھی دے گا، اور اپنی نعمتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق بھی دے گا. لیکن قوموں کی اکثریت نے کہا کہ اے رسولو تم ہماری طرح کے انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ہمارے باپ دادا کے عقائد سے دور کر دو، ہمارے سامنے کو واضح معجزہ پیش کرو تب ہم تمہیں رسول مانیں گے. رسولوں نے کہا کہ بالکل ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں رسالت کے لیے چن لیا، معجزہ دکھانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے اور ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. رکو نمبر 3، دنیا دار قائدین کی پیروی برباد کر دے گی. کافر قوموں نے رسولوں سے کہا کہ اگر تم نے اپنی تبلیغ جاری رکھی ہم تمہیں اپنی بستیوں سے نکال دیں گے. اللہ نے رسولوں کو بشارت دی کہ گھبراؤ نہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے اور ہم ان کافروں کو ہلاک کر دیں گے. اللہ نے رسولوں کی مدد کی، کافر قوموں کو برباد کیا، اور روز قیامت اب انہیں ایسا عذاب دیا جائے گا کہ جس سے وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہوں گے، لیکن موت نہیں آئے گی جو ان کو اس دکھ سے، قرض سے، اذیت سے بچا سکے. مزید فرمایا کہ جو کافر نیکیاں کرتے ہیں یا حرام خور نیکیاں کرتے ہیں یا دکھاوا کرنے والے نیکیاں کرتے ہیں، ان کی نیکیوں کی مثال راکھ کے ڈھیر کی طرح ہے. قیامت کے دن تیز ہوا چلے گی اور ان کی راکھ کو بکھیر دے گی، ان کی کوئی نیکی ان کے کام نہ آئے گی. اللہ تعالی ہمیں دکھاوے سے یا حرام خوری سے یا جزوی نیکی سے محفوظ فرمائے. مزید فرمایا کہ قیامت کے دن دنیا دار قائدین کی پیروی کرنے والے اپنے لیڈروں کے سامنے التجا کریں گے کہ ہم تمہاری پیروی کرتے تھے، تمہارے زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے، کیا تم ہم پر سے عذاب کو ٹال سکتے ہو؟ تو وہ قائدین کہیں گے بھائی ہم خود بھی گمراہ تھے اور ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا، اب ہم چاہے خاموش رہے اور چاہے فریادیں کریں، اب ہمیں کوئی عذاب سے بچانے والا نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں دنیا داروں کی پیروی سے محفوظ فرمائے. رکو نمبر 4، شیطان کی اپنے پیروکاروں کو ملامت. شیطان بدبخت قیامت کے دن جب فیصلے ہو جائیں گے تو اپنی پیروی کرنے والوں کے پاس آئے گا اور آ کر کہے گا کہ میں نے تم سے دنیا میں جھوٹے وعدے کیے تھے، اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، وہ بخش دے گا، فلاں فلاں بزرگ ان کے مزاروں پر جایا کرو، ان سے تعلق قائم کرو، ان کے نام کی نظر و نیاز کرو، وہ تمہاری شفاعت کر دیں گے. میں نے جو وعدے کیے تھے وہ سارے وعدے جھوٹے تھے، اور جو وعدے اللہ اور اس کے رسولوں نے کیے تھے وہ وعدے سچے تھے، لیکن تم مجھے الزام نہیں دے سکتے، تم نے میری پیروی کی تھی اپنے اختیار سے، میں نے تمہیں صرف ترغیب دی، تم خود میرے پیچھے آئے تھے. فلا تلومونی ولومو انفسکم، مجھے ملامت مت کرو، ملامت اپنے آپ کو کرو، میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، تم میرے کچھ کام نہیں آ سکتے. اور یہ بدبخت، یہ بدنصیب شیطان کے پیروکار پھر جہنم میں جائیں گے. اس کے برعکس جو اہل ایمان ہیں، شیطان کے حملوں سے بچنے کی کوشش کرنے والے، وہ اللہ کے نیک بندے جنت میں ہوں گے. پھر مزید فرمایا کہ اچھے نظرے کی مثال ایک پاکیزہ درخت کسی ہے، وہ درخت زمین میں خوب اچھی طرح سے جمع ہوا ہوتا ہے، اس کی جڑیں گہری ہوتی ہیں اور اتنا بلند ہوتا ہے کہ اس کی شاخیں آسمان سے بات کر رہی ہوتی ہیں. اس کے برعکس جو برا نظریہ ہے، اس کی مثال ایک جنگلی بیل کسی ہے کہ جس کی جڑ زمین میں ذرا سی نیچے ہوتی ہے اور اسے فوراً اکھاڑ کر پھینکا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اہل ایمان کو ثبات عطا کرے گا، غلبہ عطا کرے گا اچھے نظریے کے ذریعے سے. یہی وہ حقیقت ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دی کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے سے قوموں کو عروج دے گا، اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو ذلیل کر دے گا. اچھا نظریہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے حرز جان بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم نے قرآن مجید کے ذریعے سے دعوت کا کام کیا، اس قرآن کی تعلیمات پر خود عمل کیا، اس کی تعلیمات کو نافذ کرنے کی کوشش کی، اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہمیں دنیا میں عروج ملے گا. اور اگر کسی اور نظریے کو لے لیا، کوئی جمہوریت اور کوئی اشتراکیت اور کوئی جو ہے وہ قومیت اور عصبیت، تو پھر دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے. اس کے بعد پانچویں رکوع میں فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا. اس رکوع میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی نماز قائم کریں، اللہ کی راہ میں انفاق کر کے ایسے دن کے عذاب سے بچنے کی تیاری کریں جس روز کوئی تعلق اور کوئی لین دین کام نہیں آئے گا. پھر فرمایا کہ آسمان، زمین، بارش، کئی طرح کے پھل، سمندر، ان میں چلنے والی کشتیاں، نہریں، سورج، چاند، رات دن جیسی تمام نعمتیں اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں. مزید فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم انہیں شمار نہ کر سکو گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چھٹے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عاجزانہ مناجات کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عمر کے آخر حصے میں اللہ سے ایک مناجات کی، اللہ نے اسے یہاں پر نقل فرما دیا. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ اس مکہ کے شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی گندگی سے محفوظ فرما، ان بتوں نے انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کر دیا. اے اللہ میں نے اپنی اولاد میں سے ایک شاخ کو یعنی اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کو تیرے شہر مکہ میں تیرے عظیم گھر مسجد حرام کے پاس آباد کیا تاکہ وہ اس گھر کو نمازوں کے ذریعے سے آباد کریں. اے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی محبت پیدا فرما تاکہ وہ بار بار اس گھر کی زیارت کے لیے حاضر ہو. تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عالم پیری میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام جیسے سعادت مند بیٹے عطا فرمائے. اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا، بخشش فرما دے میری بھی، میرے ماں باپ کی بھی اور تمام اہل ایمان کی، اور ہم پر اس وقت ضرور رحمت رحم فرما جس وقت کے انسانوں سے حساب کتاب لیا جا رہا ہوگا. اس کے بعد سورہ ابراہیم کے آخری اور ساتویں رکوع میں فرمایا کہ روز قیامت نافرمانوں کا برا حال ہوگا. فرمایا کہ اللہ تعالی ان ظالموں کے جرائم سے غافل نہیں، روز قیامت خوف کے مارے ان ظالموں کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، ان کے دل دہشت سے درد رہے ہوں گے، وہ التجا کریں گے کہ انہیں ایک موقع اور دیا جائے تاکہ دنیا میں وہ جا کر رسولوں کی پیروی کر سکے، لیکن ان کی التجا، ان کی درخواست مسترد کر دی جائے گی، ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا اور انہیں گندک کا لباس پہنایا جائے گا جس سے جہنم کی آگ کی شدت اور زیادہ بڑھ جائے گی، آگ انہیں پوری طرح سے ڈھانپ لے گی. اللہ تعالیٰ ہر جان کو اس کے جرائم کا پورا پورا بدلہ عطا فرما دے گا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. آخر میں بیان کیا گیا کہ قرآن حکیم کے نزول کے مقاصد یہ ہیں کہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آخرت آ کر رہے گی جس میں ہر انسان کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اس روز کی رسوائی سے محفوظ فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين والمسلمات.